أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری بحث آٹھویں درس میں چل رہی ہے. آٹھویں درس میں ایک اشکال بیان کیا گیا کہ روش عقلی روش تعقلی یہ فائدہ مند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ انسان کی پسماندگی کا سبب بھی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سے روش تجربی اور روش استقرائی کو انتخاب کیا ہے بشر نے, اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ بشر نے بہت ترقی کی ہے. اور اتنا عرصہ روش عقلی پر عمل ہوتا رہا اور اس کے اندر اتنی خاطر خواہ جو ترقی تھی وہ سامنے نہیں آئی ہے. نہ صرف یہ کہ ترقی سامنے نہیں آئی ہے بلکہ ہمیں اس دور میں پسماندگی بھی نظر آتی ہے. تو یہ دلیل بنائی انہوں نے اس بات کی کہ روش تجربی مقدم ہے, روش تجربی افضل ہے روش عقلی پر, افضلیت رکھتی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے تمثیل, استقراء اور قیاس کی اصطلاح کو مختصر انداز میں توضیح دی. تمثیل بیان ہوئی کہ جزئی سے جزئی کی طرف سفر کرنا ہے, استقراء میں جزئی سے کلی کی طرف سفر کرنا ہے, اور قیاس میں کلی سے جزئی کی طرف سفر ہے. چونکہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو گئی ہے, میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس کو بیان کر کے تکرار کروں ان مطالب کا. ہماری بحث یہاں پر آ کر رکی تھی کہ ہم نے جب تمثیل کو دیکھا تو اس کے اندر بھی یقین نہیں پایا جاتا, جب ہم نے استقراء کو دیکھا تو استقراء ناقص جو ہے وہ بھی مفید یقین نہیں ہے, تام جو ہے وہ انسان کے دسترس میں نہیں ہے استقراء تام. تو پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے, وہ ہے قیاس. اور پھر قیاس کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام جو قیاس ہیں وہ انسان کو یقین تک پہنچاتے ہیں, بلکہ قیاس کی خاص قسم کی ایک قسم مد نظر ہے کہ جو انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے, اور وہ ہے قیاس برہانی, جس کو ہم برہان کہتے ہیں. اور برہان کس قیاس کو کہتے ہیں؟ اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس میں صورت قیاس بھی بدیہی ہو اور مادہ قیاس بھی, مواد قیاس بھی کیا ہے؟ بدیہی ہو یا بدیہی تک منتہی ہو, یا خود بدیہی ہو, مثلا بدیہیات اولیہ میں سے ہیں, جیسا اجتماع النقیزین محال ہے, جیسے الکل اعظم من الجز ہے, جیسا کہ قاعدہ اصل علیت ہے کہ ہر معلول کو علت کی ضرورت ہے, یا تو ان جنس سے ہوں مادہ قیاس جو ہے, یا بدیہیات ثانویہ میں سے ہوں, مثلا حسیات میں سے ہو, مثلا متواترات میں سے ہو, مثلا مشاہدات میں سے ہو, اس قسم کے جو باقی اقسام بیان کیے گئے ہیں. تو اگر یہ شرائط مکمل ہوں گے اس قیاس کے اندر تو یہ قیاس ہمیشہ یقینی نتیجہ دے گا. پھر یہاں پر قیاس میں جو شکل اول تھی اس کے اوپر اعتراض کیا گیا, تو اس کا ایک جواب جو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے دیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. اور پھر یہاں جب تمام مقدمات یہ والے طے ہو گئے تو جواب دینا جو ہے وہ شروع کیا. پہلا جو جواب دیا وہ نقضی جواب تھا. نقضی جواب کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ ایک اعتراض کرتے ہیں، تو اس اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے والا انسان کہتا ہے کہ اس معیار کے مطابق تمہارا فلانا مبنا جو ہے وہ غلط ہے، تو نقضی جواب کے اندر راہ حل نہیں ہوتا، اگلے بندے کو خاموش کروانا ہوتا ہے. مثلا یہیں پر ہی دیکھ لیں کہ مادیت پسند یہ آ کر کہتا ہے کہ روش عقلی انسان کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں رکھتی، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اصل، انسان کی زندگی اس کے بغیر چل سکتی ہے، اس کو اپنانا ہی نہیں چاہیے. تو جواب آ کے ہم دیتے ہیں کیا کہ اگر آپ کے اس مبنے کو مان لیں تو پھر ریاضیات کو چھوڑ دیں، پھر ریاضیات کو کیوں ساتھ لے کر چلتے ہیں، حالانکہ ریاضیات جو ہے وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا کوئی، انسان کی زندگی میں ریاضیات کی بڑی تاثیر ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ جواب نقضی ہے کہ پہلے ایک مشکل وہ بیان کر رہا تھا، ہم نے مقابل میں اس کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا، اب وہ مشکل میں پڑ گیا، اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ درست نہیں ہے، یا اس کو مزید سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس کو ذرا مزید سوچے، الفاظ اور جملات ڈھونڈے، مبنا ڈھونڈے کہ وہ کیسا ہو اس میں آ کر. تو یہ نقضی جواب کہتے ہیں، اور نقضی جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. حلی جواب جو ہے وہ اس کا یہ بنتا ہے کہ چاہے آپ تمثیل کو لے لیں، چاہے آپ استقراء کو لے لیں، ہر دو صورت میں اگر آپ آ کر دیکھنا چاہتے ہیں، دقت کریں اگر، تو آپ کو یہ بات واضح اور روشن انداز میں معلوم ہو جائے گی کہ تمثیل کے اندر بھی ایک قیاس پوشیدہ ہے اور استقراء کے اندر بھی ایک قیاس پوشیدہ ہے. اگر یہ قیاس نہ ہو تو انسان کبھی بھی حکم نہیں لگا سکتا، ایک چیز سے دوسری چیز کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ قیاس بیچ میں نہ ہو. پس اگر آپ استقراء کو مان بھی لے کہ یہ انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہی استقراء کہ جس کی بنیاد پر آپ آ کر بہت سارے قانون بیان کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، جس کے ذریعے آ کر آپ، وہ بھی محتاج ہے قیاس کا. اگر قیاس نہ پایا جائے استقراء کے اندر تو آپ کبھی بھی اس سے نتیجہ نہیں لے سکتے، قانون نہیں بیان کر سکتے، حتیٰ ظنی حکم بھی بیان نہیں کر. یقینی تو بعد کی بات ہے، یقین سے نچلے درجے کا بھی جو ہے آپ وہ جس کو ظن کہتے ہیں منطقی زبان میں، اس کو بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں عبارت کو، چونکہ یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے، عبارت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں تاکہ تکرار اس ضمن میں مطلب بھی حل ہو جائے گا، عبارت بھی حل ہو جائے گی اور مطلب ذہن میں بیٹھ جائے گا. مثلا دیکھیں صفحہ 109 کے اوپر آخری لائن میں ہے کہ نقطے کے لازم است در اینجا خاطر نشان کنم این است، کہ کہتے ہیں کہ وہ نقطہ ایک نقطہ لازم ہے کہ یہاں پر آپ کو بیان کریں کہ در تمثیل و استقراء ہم یک قیاس ضمنی وجود دارد، کہ تمثیل اور استقراء دونوں کے ضمن میں ایک قیاس موجود ہے. نہایت این است کہ ان قیاس در تمثیل و استقراء ناقص برہانی نیست. دیکھیں میں نے چونکہ پہلے وضاحت کر دی ہے اس کی کہ قیاس مختلف اقسام پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک قسم کیا ہے، برہانی، قیاس برہانی، اور قیاس برہانی کی مختصر سی شرائط آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. کہتے ہیں تمثیل اور استقراء میں قیاس پوشیدہ ہے، درست ہے کہ وہ قیاس برہانی نہیں ہے، کیونکہ تمثیل اور استقراء ناقص جو ہے وہ انسان کو یقین تک نہیں پہنچاتے. جب وہ یقین تک نہیں پہنچاتے اس پر سب کا اتفاق ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو قیاس ان کے درمیان پایا جاتا ہے, ان کے بیچ میں, ان کے ضمن میں پایا جاتا ہے, وہ قیاس قیاس برہانی نہیں ہے. کیونکہ اگر قیاس برہانی ہوتا تو حتماً یہ کیا ہے, نتیجے تک, یقینی نتیجے تک پہنچا دیتے. از این جہت آنہا مفید یقین نیستن, چونکہ ان کے درمیان جو قیاس پایا جاتا ہے وہ برہانی نہیں ہے, پس وہ یقین مفید یقین بھی نہیں کرتے. و اگر چنین قیاس ضمنی نبود, اگر یہ ضمنی قیاس ان کے درمیان نہ ہوتا, تمثیل الاستقراء میں نہ پایا جاتا, ہیچ استنتاجی ہر چند بطور ظنی صورت نہ می گرفت, تو آپ کسی قسم کا نتیجہ نہیں لے سکتے تھے, چاہے وہ ظنی ہی کیوں نہ ہو. یقین تو بعد کی بات ہے, آپ ظنی نتیجہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ قیاس اس میں ہونا ضروری ہے. آپ اگر قیاس کا انکار کر دیں گے تو آپ استقراء اور تمثیل سے نتیجہ نہیں لے سکتے. خب جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تمثیل میں کیا قیاس پایا جاتا ہے, استقراء میں کیا قیاس پایا جاتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعاً قیاس سے کا سہارا لیتا ہے تمثیل اور استقراء یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ تمثیل کی حقیقت میں دقت کریں تو آپ کو خود بخود وہ قیاس جو ہے وہ ضمناً نظر آ جائے گا. تمثیل کیا ہے؟ دو مشابہ چیز ہیں, مثال کے طور پہ ہم دو سے چلتے ہیں, ممکن ہے زیادہ بھی ہوں, ہم دو سے چلتے ہیں سمجھنے کے لیے. دو مشابہ چیزیں ہیں, آپ ایک چیز کے اندر خصوصیت دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ دوسری چیز بھی اس کے مشابہ ہے, بس دوسری چیز بھی اسی یہی خصوصیت رکھتی ہے کہ جو پہلی رکھتی ہے, تو اب یہ قیاس ہی تو بنا دیا آپ نے. کیا قیاس بنایا آپ نے؟ کہ اگر دو مشابہ چیزیں ہوں اور ایک حکم پہلی کے لیے اگر ثابت ہو جائے تو اس شباہت کی بنیاد پر دوسری چیز بھی وہی خصوصیت رکھے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مشابہ کا ایک جیسا حکم ہوتا ہے, تو یہ قیاس ہے. دیکھیں عبارت کیسے ضمنی ہے کہ این حکم, یہ اب قیاس بنا رہے ہیں. قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ دو مقدمے ہوتے ہیں, صغرا و کبرا, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے دو مشابہ چیزوں کو دیکھا اور ایک حکم ان کے اندر نظر آیا, تو آپ نے کیا کہا؟ آپ کا صغرا یوں بنتا ہے کہ پہلا مقدمہ یہ بنتا ہے, این حکم, یعنی جو بھی آپ کو حکم ملا, جو بھی خصوصیت آپ کو ان کے اندر نظر آئی, این حکم برائے احد المتشابہین ثابت است. یہ عربی میں کی اصطلاح استعمال کیا ہے انہوں نے, یہ حکم, فلانا حکم مشابہ چیزوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہے. احد المتشابہین یعنی دو متشابہ و مشابہ چیزیں ہیں, ان میں سے ایک کے لیے یہ حکم کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ صغرا اور پہلا مقدمہ. اب کبرا, ہر حکمی کے برائے احد المتشابہین ثابت باشد, برائے دیگری ہم ثابت خواہد بود. پس کبرا اور دوسرا مقدمہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک حکم ایک مشابہ کے لیے ثابت ہو جائے تو وہ حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے. دو مقدمے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس یہ حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت ہے. کیا خیال ہے؟
ان دو کے صحت کو ہم کس طرح سے پڑتال کریں گے؟
کیسے؟
یہ صغرا کبرا بالکل درست ہے, یہ جو ابھی یہ مادہ اس میں ہم,
ہاں تو انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے نا, وہی کہہ رہا ہوں, ابھی تو ہم نے منطقی شکل دے دی ہے نا اس کو. ابھی کوئی بھی بندہ اگر تمثیل کا سہارا لے رہا ہے, جیسے لیتے ہیں بھی اپنی عمر, اپنی زندگی میں آپ نے مثالیں دی ہیں, جیسے ہم معاشرے میں کرتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا, یا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلانا خاندان جو ہے वो बहुत क्या है, ज़ीरक और चालाक है मसलन ज़हनी तौर पे। तो अब आपको वो पता चल जाएगा ये फलाने ख़ानदान से, आप कह आपको पता नहीं है, आप कहते हैं कि ये भी चालाक होगा। अब ये जो इसने हुक्म लगाया है आगे, उसको एक हुक्म तो पता था कि फलाने ख़ानदान के अफराद जो हैं वो क्या हैं, वो ज़ीरक होते हैं, दुरुस्त है, फितानत उनके अंदर मिसाल के तौर पर पाई जाती है। तो अब आपको ये पता चला कि ये उस खानदान का है, यानी शबाहत आपको पता चल गई, तो आपका जहन फौरन ये काम करता है और इंसान मुतवज्जे नहीं होता, ये बड़ा तेजी से काम पाता है। ये तो हम तहलील करके उसको बता रहे हैं, आपने अपने जहन में ये कयास तश्कील दिया है कि वो खानदान जीरक है और ये उस खानदान का फर्द है, बस जो है ये जीरक है। या मसलन आप कयास दुरुस्त बनाना है तो यूं बनाएंगे कि ये उस खानदान का हिस्सा है और उस खानदान के अफराद जीरक होते हैं, बस ये क्या है, जीरक है, कयास है ये। इंसान अपने जेहन में लाशऊरी तौर पर भी उसको अंजाम दे रहा होता है। अगर ये कयास तश्कील ना देगी अपने जहन के अंदर, तो ये कभी भी नतीजा नहीं ले सकता कि ये बंदा चालाक है, दुरुस्त है। तो यूं क्या कयास बनता है, या मिसाल के तौर पे ये तमसील की मिसाल दी थी, अभी आ जाते हैं इस्तिकरा के ऊपर, क्योंकि अगली बार है तुम्हारी इस्तिकरा के बारे में। इस्तिकरा में क्या होता है, आप आकर इंसान के ऊपर तहकीक करते हैं, आपने एक मेडिकल तौर पे दवाई बनाई है, अब आप जानना चाहते हैं कि आया ये दवाई, दवाई जो बनाई है ये दवाई उस पर असर भी करती है या नहीं। आपने डिस्प्रिन को लिया और एक इंसान को खिला दी, उसके सर में दर्द था, उसके ठीक हो गया। फिर आपने दूसरे इंसान को खिलाई, ठीक हो गया, तीसरे को खिलाई, ठीक हो गया, 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ आपने खिलाया। अब आप क्या हो जाते हैं, जब ये सारा हो गया, आप फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि जब भी इंसान को क्या कह रहा है, डिस्प्रीन खिलाई है, सर दर्द होने वाले इंसान को डिस्प्रीन खिलाई है, वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ये चूंकि इंसान है, बस डिस्प्रीन इस पर भी क्या करेगी, असर करेगी। अब ये क्या है, क्यास है, आपने सुगरा कुबरा बनाया और नतीजा ले लिया। अब सोगरा कोबरा मुमकिन है फर्क करता हो, शिकले अव्वल का हो या शिकले दुबुम का हो या शिकले सिवम का हो, जरूरी नहीं है कि वो एक ही शक्ल में आए, कि उसकी तफसील मंतिक में, मैंने अर्ज किया था कि उसको मैं यहां बयान नहीं कर सकता, मंतिक की तरफ रुजू करें, तफसील जो है वहां पर पता चलेगी।
हाँ
जी, वही इसी तरह शक्ल अव्वल की अपने शरायत हैं, दूसरी शक्ल के जो है वो अपने शरायत हैं, तीसरी शक्ल के अपने शरायत हैं। तो आप इन तीनों में से किसी एक को भी ले आएं तो आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे, नतीजा मिल जाएगा उसका, खास शरायत है उनके, दुरुस्त है जी। आप देखें,
ये जो हमने शरायत बताई थी कुली मुदने कुबरा,
हाँ
जब ये मिसाल हमने दिया कि ये जैन फुला खानदान से फुला खानदान के अफराद जीरक होते हैं, इस गुनाह को हम कुली तो नहीं लेंगे वैसे, ठीक है इस कयास में हम कुली ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये कुली नहीं है।
बस यूं कर देते हैं, मैंने इसलिए कहा था, मैंने मिसाल फिर तब्दील की थी, आपको ये मालूमात पता है, ठीक है, क्या है, आपको पता है कि खानदान जो है वो जीरक है, फिर आपको पता है कि उस खानदान का है, आप फिर क्या करते हैं हुक्म लगाने के लिए, क्या करेंगे, यूं करेंगे, ये उस खानदान का हिस्सा है, उस खानदान के सारे फर्द क्या हैं, जीरक हैं, बस ये भी क्या है, जीरक है।
जी मैं यही कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं उस खानदान का ये हिस्सा है, ये उस खानदान का कहना क्या जिसको कुल्ली मानेंगे,
कुल्ली इस मोरिदी मानते हैं ना एक, क्योंकि आप मालूम है कि आप जिस दायरे में बात कर रहे हैं उस दायरे के कुल को आप डिफाइन करेंगे ना, कुल से मुराद ये नहीं है कि मतलब पूरी इंसानियत को लेंगे तो तब कुल बनेगा, वाइला कुल नहीं बनेगा ना, वो आपका मद्देनजर होता है कि आप किस को मद्देनजर रख रहे हैं। हाँ
मैं इसमें पहुंचना चाह रहा हूँ कि मुश्किल कहाँ पे है,
जी,
किस तरह यकीन तक नहीं पहुंच पा रहा,
यकीन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है ना, इसमें आ करके जो वो मुकद्दमात का सहारा ले रहा है, वो मुकद्दमात बदीही नहीं है। मतलब ये जो मैं कह रहा हूं कि उस खानदान के अफराद जो है वो जीरक होते हैं, ये मुकद्दमा, ये मादा है, ये मादा जो है वो बदीही नहीं है, दुरुस्त है। اور ہم نے کہا تھا کہ یقین تک وہ قیاس ہمیں پہنچائے گا کہ جس کے قضایا کیا ہوں، مقدمات کیا ہوں، بدیہی ہوں یا بدیہی تک منتہی ہوں، اور یہ ان میں سے نہیں ہے. درست ہے؟ پس یہ کبھی بھی یقین تک نہ تمثیل یقین تک پہنچائے گی نہ ہی استقراء جو ہے وہ یقین تک پہنچائے گا. دیکھیں پھر فرماتے ہیں کہ نظیر انقیاس ظنی در استقراء ناقص ہم وجود دارد. اس قسم کا ظنی قیاس استقراء میں بھی موجود ہے، یعنی چنین کبرائی در آن نہفتے آستے، یعنی اس قسم کا کبرا اس کے اندر بھی موجود ہے. کیا ہے؟ صغرا تو واضح ہے، جو استقراء آپ نے کیا ہے وہ آپ کا صغرا بنے گا، آپ کا پہلا مقدمہ بنے گا. درست ہے؟ کبرا آپ کا یہ بنے گا کہ ہر حکمی برائے افراد بسیار از ماہیتی ثابت باشد، برائے ہمیں افراد آن ثابت خواہد بود. یعنی جو حکم بھی ایک ماہیت کے بہت سارے افراد پر لاگو ہو جائے، بہت سارے افراد وہ حکم رکھتے ہوں اس ماہیت کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہیت کے تمام افراد یہ حکم رکھتے ہیں اور یہ حکم اس پر لگا سکتے ہیں. تو یہ کبرا ہے، اس کا دوسرا مقدمہ ہے. اب آپ صغرا اور کبرا کو ملائیں منطق کی شرائط کے مطابق، آپ کا نتیجہ نکل آئے گا. تو یہاں تک پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ استقراء کا سہارا بھی لیں، جو کہ آپ سائنس کے اندر سہارا لیتے بھی ہیں، چونکہ تجربی روش کے اندر استقراء کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. آپ استقراء کرتے ہیں چونکہ آپ نے تجربات کرنے ہوتے ہیں، تو تجربات کے اندر آپ ایک مورد کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے. استقراء تو وہاں مد نظر ہے، روش تجربی کے اندر ایک بہترین طریقہ یہ استقراء کا ہی ہے. لیکن یہ استقراء تنہا اگر ہو، قیاس اگر اس کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو، تو یہ نتیجہ نہیں دیتا. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ یقینی نتیجہ دیتا ہے یا ظنی نتیجہ دیتا ہے، نہ نتیجہ ہی نہیں دیتا اگر اس کے ساتھ قیاس ضمیمہ نہ ہو، جو کہ ابھی بیان کیا آپ کی خدمت میں. پس آپ اگر تعقلی روش کا انکار کرتے ہیں تو پھر تمام علوم کا دروازہ بند کر دیں پھر آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ جن علوم کو مان رہے ہیں، نیچرل سائنسز، ٹھیک ہے، یا سائنسز، ان کو مانتے ہیں، تو ان کی جو بنیادی ترین روش ہے وہ کیا ہے؟ تجربی، اور استقراء اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور استقراء اس وقت تک نتیجہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اندر قیاس نہ ہو، اور قیاس روش تعقلی ہے، روش عقلی ہے قیاس کے اندر. قیاس کہتے ہی اس کو ہیں جس میں روش عقلی پائی جاتی ہو. تو آپ روش عقلی کا انکار کر کے آپ اپنے ہی علوم کو معتبر اعتبار سے ساقط کر رہے ہیں، ان کا اعتبار ختم کر رہے ہیں. بس یہ ایک جواب تھا. یہاں پر ایک جملے کے اندر مطلب بیان کرتے ہیں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ، لیکن وہ جملہ اپنے اندر بہت سارے مطالب رکھتا ہے. اب اگر اس کو چھوڑ دیں تو مطلب مبہم رہ جائے گا، اگر اس کو کھولیں تو وقت لگے گا. لیکن یہ ہے کہ مختصر طور پہ بیان کرنا پڑے گا، چونکہ کتاب میں یہ مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، اور کتاب مکمل طور پہ کھل جائے، مطلب واضح ہو جائے، تو اس کو بیان کرنا ہے. ہم نے ابھی کیا بیان کیا؟ کہ استقراء ناقص یقین کا فائدہ نہیں دیتا، یقینی نتیجہ ہم استقراء ناقص سے نہیں لے سکتے. دانش مندوں نے کچھ محنت کی، کوشش کی اس بات کی کہ استقراء ناقص کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ استقراء ناقص کے ذریعے ہم یقین تک پہنچ جاتے ہیں، یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک کوشش جو کی گئی ہے وہ ہے مبنا حساب احتمالات. اب مجھے اس کے انگلش ورڈ جو ہے وہ نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آپ خود دیکھیں گے. حساب احتمالات ایک مبنا ہے. حساب احتمالات کیا کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے اس کو کھول دوں تاکہ پھر یہ مطلب واضح ہو جائے. حساب احتمالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک واقعے سے اگر نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے ہر احتمال کو جمع کرتے رہیں گے. جب وہ سارے احتمالات مل جائیں گے پھر آپ ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اگر کوئی انسان باہر سے آ کر یہ کہتا ہے، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہ باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے. اب آپ اس کو نہیں جانتے تھے، یا مثلاً تھوڑی سی حساس مثال لے لیں تاکہ تھوڑا واضح ہو جائے. کوئی بندہ باہر سے آ کر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ باہر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس میں آپ کا بیٹا شامل ہے. اب وہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے اس کو جو خبر دے رہا ہے، تو آپ اگنور کر دیں گے. درست ہے، اگنور کر دیا آپ نے، پتہ نہیں کون آ گیا ایسے ہی بتا رہے ہیں، حالانکہ میں نے تو اس کو فلانی چیز لینے بھیجا ہوا ہے، وہ تو آ جائے گا، اور میرا بیٹا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لڑائی کرتا ہے، تو لہذا وہ پہلی دفعہ اگنور کر دے گا. دوسرا بندہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ آپ کا لڑائی ہو رہی ہے باہر اور آپ کا بیٹا اس کے اندر شامل ہے. اب آپ دیکھیں، پہلے بندے نے جب بیان کیا تھا اس کے اندر احتمال تو آیا تھا ممکن ہے میرا بیٹا ہو، لیکن اگنور کر دیا. دوسری مرتبہ جب بندہ آتا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے کہ شاید میرا بیٹا، پہلے اگر 10% اس کے اندر ایجاد ہوا تھا کہ شاید میرا بیٹا ہو، اب اس بندے کے کہنے کی وجہ سے اس کے اندر ممکن ہے 20% مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا کہ شاید میرا بیٹا ہو، یعنی اب وہ 30% کی منزل پر پہنچ گیا ہے. اب تیسرا چوتھا پانچواں بندہ اگر اس کو بیان کرے گا آ کر، تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا نا سلسلہ، پہلے 30%، پھر 50%، پھر 60%، 70% تک چلا جائے گا، پھر وہ اس پہ عمل بھی دکھائے گا، بھاگ کے جائے گا باہر، دیکھے تو صحیح کیا صورتحال ہے اس کی، یہ درست کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں کہہ رہے. اس کو کہتے ہیں حساب احتمالات، احتمالات کو شمار کرنا، احتمالات کو اکٹھا کرنا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں حساب احتمالات. بعض ماہرین نے، جن میں سے ایک مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم شخصیت جناب آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاسس المنطقیہ للاستقراء، اسس یعنی بنیادیں، منطقیہ یعنی منطقی بنیادیں، کس کی؟ استقراء کی. اس کے اندر جو شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے ہدف رکھا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ استقراء ناقص کے ذریعے ہم یقین تک پہنچ سکتے ہیں. اور کیسے پہنچیں گے؟ مبنا کیا اختیار کیا استقراء ناقص کو یقین تک پہنچانے کے لیے؟ حساب احتمالات کا، کہ اگر آپ حساب احتمالات کے تحت سوچنا شروع کریں سمجھنا شروع کریں تو آپ استقراء ناقص ہی کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ آپ پہنچ جائیں گے یقین تک. درست ہے. اب یہ بات شہید صدر رحمت اللہ علیہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنے اس کوشش کے اندر، یہ ابھی رہنے دیں، اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کرنا کہ شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے اس ہدف کے اندر یا نہیں ہوئے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور جو بندہ تفصیل سے ان مطالب کو جاننا چاہتا ہے وہ الاسس المنطقیہ للاستقراء کو مطالعہ کرے جا کے۔ لیکن ہم نے چونکہ اس کتاب کی حد تک جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے یہ مختصر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں جناب آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، حتی اگر استقرار از راہ حساب احتمالات ہم معتبر بدانیم، باز ہم نیاز مند بے قیاسی خواہد بود۔ اس مبنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی انسان آ کر یہ دعویٰ کر دیتا ہے، جیسا کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسس المنطقیہ للاستقراء میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ استقراء ناقص کو ہم معتبر قرار دے سکتے ہیں، اور کس مبنے کے تحت؟ حساب احتمالات کی بنیاد پر۔ تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس مبنے کے تحت معتبر مان بھی لیں، پھر بھی یہ استقراء کبھی بھی قیاس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ قیاس کے بغیر آپ کبھی یقینی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حساب احتمالات کے ذریعے استقراء سے یقین کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ آپ پھر بھی قیاس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، قیاس پھر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہو بس یہاں تک کافی ہے، اب مزید تفصیلات جو ہیں وہ عرض کیا کہ یہ منطق کے ساتھ مربوط ہیں اور اس میں نہیں دے سکتے۔ وہ ہم چنین قضایا قضایا تجربی برائین کے بے صورت قضایا کھلی در آیند نیازمند بے قیاسی ہستند کے در کتب منطق توضیح داد شدہ۔ کہتے ہیں قضایا تجربی بھی جو ہیں وہ بھی اگر کلی قضیے میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں، کلی حالت میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ محتاج ہیں قیاس کی طرف، اور وہ قیاس کیا ہے؟ منطق میں بیان کیا گیا۔ اب اگر منطق مظفر کی طرف رجوع کریں گے تو اس کے تیسرے حصے میں جو کہ صنعت خمس کے نام سے ہے، وہاں مجربات کے نام سے ایک آپ کو ٹائٹل ملے گا، اس کے نیچے آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو وہ قیاس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے یہ کلی خزایا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا ہماری بحث کا؟ حاصل آن کے خلاصہ یہ ہوا، استدلال برائے یک مسئلے ہمیشہ بصورت سیر از کلی بے جزئی است۔ استدلال کلی سے جزئی کی طرف سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ استدلال نام ہی اسی کا ہے کہ آپ کلی سے جزئی کے اوپر جائیں۔ نہایت این است، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ این سیر فکری، یہ جو آپ فکری سفر کر رہے ہیں، گاہی بصراحت و روشنی انجام می گیرد۔ کبھی یہ سفر جو ہے کلی سے جزئی کی طرف، یہ جو فکری سفر آپ کر رہے ہیں، یہ بعض اوقات بہت واضح اور روشن انجام پاتا ہے، مانند قیاس منطقی، جس طریقے سے قیاس منطقی میں پایا جاتا ہے، مثلا قیاس برہانی میں پایا جاتا ہے۔ آپ کلی سے جزئی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ باقاعدہ قیاس تشکیل دے رہے ہیں، صغرا اور کبرا بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں قیاس بنا رہا ہوں، آپ کو موضوع محمول کا پتہ ہے، آپ کو حد وسط کا پتہ ہے، پھر اسے آپ نتیجہ لے رہے ہیں، شکل اول ہے یا دوو میں پتہ ہے آپ کو، تو قیاس منطقی یہ واضح اور روشن آپ کے جو ہے نا وہ سفر ہو رہا ہے کلی سے جزئی کی طرف۔ وگاہی بے طور ضمنی، لیکن بعض اوقات یہ سفر ضمنی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور حکم لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں اس حکم لگانے میں قیاس سے استفادہ کر رہا ہوں، جیسا کہ ابھی استقراء اور تمثیل میں مثال بھی دی آپ کو، مانند تمثیل و استقراء۔ ایک مطلب وگاہی مفید یقین است، اب یہ جو سیر فکری ہے کلی سے جزئی کی طرف، یہ کبھی مفید یقین ہوگا؟ کب؟ جب قیاس برہانی ہو اور استقراء تام ہو، اس وقت یہ کیا ہوگا؟ مفید یقین ہوگا. وگاہی یقین آور نیست، اور بعض اوقات یہ جو نتیجہ ہے وہ یقین آور نہیں ہوگا. کب؟ کہ جب قیاس جو ہے وہ جدلی ہو، خطابی ہو. اب یہ کیا ہے؟ برہان کے مقابل میں جو دوسرے قیاس موجود ہیں ان کا نام لے رہے ہیں. اب وہ منطق میں توضیح دی گئی ہے، قیاس جدلی کسے کہتے ہیں، قیاس خطابی کسے کہتے ہیں، وہ مشورات کسے، یعنی ان کے مقدمات کیا کیا ہونے چاہیے، یا آپ علم منطق میں پڑھیں گے جا کر. قیاس جدلی ظن لے کر آتا ہے، یقین نہیں ہے. قیاس خطابی جو ہے وہ بھی ظن لے کر آتا ہے، یقین نہیں تک پہنچاتا. تمثیل اور استقراء ناقص یہ بھی اسی طریقے سے ہیں. پس قیاس سے چھٹکارا نہیں ہے، قیاس ہے، چاہے وہ تمثیل ہو چاہے وہ استقراء ہو، اور قیاس تو ہے ہی ہے. قیاس کے بغیر آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. فرق یہ ہے کہ اگر قیاس برہانی ہوا تو یقین ملے گا، اگر استقراء تام ہوا تو یقین ملے گا، اگر تمثیل و استقراء اور باقی قیاس ہوں گے وہ آپ کو ظن تک پہنچائیں گے، یقین جو ہے اس سے حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک جواب جو ہے وہ دے دیا ہم نے کہ آپ روش عقلی کا انکار کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ روش عقلی کا انکار کریں تو آپ اپنی ہی روش کے تحت نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے. پر مطلب جو ہے وہ لمبا ہو گیا، چاہ رہا تھا کہ یہ درس ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اگلے درس میں وارد ہوں، لیکن توضیح جو ہے وہ زیادہ دینا پڑی، مطلب چونکہ مشکل تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.